السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 163 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. سورہ نساء کی آیت نمبر 163 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. گزشتہ چند آیات کے زیر میں ذکر کیا گیا تھا کہ اہل کتاب کے حوالے سے کچھ کلام اس مقام پر آ رہا ہے. اب رسالت کے بیان کے زیر میں بڑی پیاری آیت آ رہی ہے، اور اس میں بھی سنت اور حدیث کی حجیت کی دلیل موجود ہے. یعنی قرآن کریم کے علاوہ بھی حضور پر حدیث نازل ہوئی، اس معنی میں کہ انبیاء اور رسل کو کتابوں کے علاوہ بھی وحی عطا ہوتی تھی. یہ رسالت کے بارے میں اہم نقطہ آ رہا ہے. اور اگلا ہے کہ رسولوں کے آ جانے کے بعد اب لوگوں کے پاس بے عملی کے لیے کوئی جواز نہیں ہے، یہ نقطہ بھی آگے آئے گا. ارشاد ہوا سورہ نساء آیت نمبر 163، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. اے نبی علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی. خاص نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ معروف بات ہے کہ نوح علیہ السلام کو کتاب عطا نہیں ہوئی، معروف بات ہے کہ نوح علیہ السلام کو کتاب عطا نہیں ہوئی، وہی ان پر بھی آئی. معلوم ہوا کہ پیغمبروں کو کتاب کے علاوہ بھی وہی عطا کی جاتی تھی. اہم بات، نوح علیہ السلام کو وہی عطا ہوئی، معروف بات ہے کہ ان کو کتاب نہ ملی، وہی ان کے پاس بھی آئی. تو انبیاء پر کتاب کے علاوہ بھی وہی آتی تھی، حضور علیہ السلام پر قرآن پاک کے علاوہ بھی وحی نازل ہوئی، جس کو عام طور پر حدیث اور سنت رسول ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. اے نبی علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد انبیاء کی طرف وحی فرمائی. واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد علیہم السلام کی طرح وحی فرمائی. وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان. اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف بھی وحی بھیجی. وآتینا داؤد الزبورا. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. زبور میں اور بھی خاصیتیں، البتہ ایک نقطہ یہ ہے کہ زبور بھی تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے داؤد علیہ السلام کو عطا ہوئی. تورات لکھی ہوئی تختیوں میں عطا ہوئی یکدم، زبور تھوڑا تھوڑا کر کے. تو یہ جو حضور کی رسالت پر اعتراض ہوتا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن یہ وحی کیوں آ رہی ہے، تو بھائی پہلے بھی ایسا ہوا. وآتینا داؤد الزبورا. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل. اور ایسے بھی رسول ہیں یقیناً جن کے حالات اس سے پہلے ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں. ورسولا لم نقصصهم عليه. اور وہ رسول بھی ہیں جن کے حالات ہم نے عام سے بیان نہیں کیے. یہ ہے جو مجموعی بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے. کچھ رسولوں کے حالات کا بیان ہے، کچھ کا نہیں. ایک معروف روایت کے مطابق 125,000 کے قریب انبیاء اور رسول آئے. 125,000 قرآن کریم میں 26 کا نام لیا گیا ہے. عام ایک نقشہ چھپتا ہے، اس میں 25 انبیاء کا نام ہے. عزیر علیہ السلام کے بارے میں آراء مختلف ہیں، اگر ان کو ملا لیں تو 26 انبیاء اور رسول کا ذکر قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر خوب کلام فرمایا کوہ طور پر ان سے کلام. یہ خاصیت کلیم اللہ قرار پاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. تمام رسول جنت کی بشارت دینے والے اور جہنم کا ڈر سنانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے ہاں کوئی حجت نہ رہے رسولوں کے آ جانے کے بعد. وکان اللہ عزیز حکیم. اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی غالب، بڑی حکمت والا ہے. رسول آئے، پیغام پہنچایا، اتمام حجت فرما دی. اب لیم ایکسکیوز نہیں چلے گا، بہانہ نہیں چلے گا لوگوں کا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. ہاں، اب ختم نبوت کے بعد انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے، اور اگر ہم نہیں پہنچا رہے تو کل پکڑے جانے کا اندیشہ ہے. یہ شہادت کے فریضے کی ذمہ داری ادا کرنا ہمارے کاندھوں پر ہے. یہ رسولوں کا ایک بنیادی اہم ذمہ داری کا بیان آ گیا، بشارت دینا، انذار کرنا. یہ رسولوں کا بنیادی کام ہے، البتہ رسولوں کا تکمیلی کام بھی ہے. اشارتاً ایک بات آئی تھی سورہ حدید کی آیت نمبر 25، وہاں ذکر ہے کہ رسول بھیجے گئے, موزات دیے گئے, کتابیں دی گئیں, شریعت کی میزان دی گئی, لیقوم الناس بالقسط, تاکہ انسانیت قسط پر, عدل پر, جسٹس پر قائم ہو جائے. وہ رسولوں کا انقلابی مشن, یہ رسولوں کا بنیادی کام بشارت دینا, انذار کرنا. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب, بڑی حکمت والا ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ, کافر مانے یا نہ مانے, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمایا وہ اپنے علم سے نازل فرمایا ہے. وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ, اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے. اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, چاہے کفار انکار بھی کریں. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا, یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا, اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں کو راستہ دکھائے گا. الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا, سوائے جہنم کے راستے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ کفر اور ظلم یعنی شرک پر اڑے ہوئے لوگ, ان کا راستہ تو جائے گا ان کو لے کر جہنم کی طرف. وكان ذلك على الله يسيرا, اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اب اہل کتاب کو دو ٹوک انداز میں دعوت دی جا رہی کہ حق قبول کرو. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم, اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول علیہ السلام حق کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں. فآمنوا خیرا لکم, پس ایمان لے آؤ, اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے, اسی میں تمہاری خیر ہے, ایمان لے آؤ آخری پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا, بڑی حکمت والا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو, حد سے نہ بڑھو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اور اللہ کے بارے میں سوائے حق بات کے کچھ مت کہو. غلو کرنے سے منع کیا گیا, یعنی یہود نے معاذ اللہ عزیر علیہ السلام کی محبت میں انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا, اور تعصب میں اتنے آگے گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا. نصارہ نے غلو میں اضافہ اتنا کر دیا, حد سے اتنے بڑھ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا یا تین خداؤں میں سے خدا قرار دے دیا. عمل میں نصارہ نے رہبانیت اختیار کر لی. یہ ذکر سورہ حدید کی آیت نمبر 27 میں, سورہ حدید کی آیت نمبر 27 میں ذکر ہے, انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی. زندگی کے منجدار کو دنیا کو چھوڑ کر جنگل بیابانوں میں کونے کھدروں میں جا کر بیٹھ جاؤ اور زندگی نہ گزارو درمیان میں, لوگوں کے درمیان میں رہ کر. یہ عقیدے اور عمل میں غلو اہل کتاب نے اختیار کیا. ہمیں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم غلو نہ کرو. یہ غلو یعنی حد سے بڑھنا, اس نے پچھلی امتوں کو ہلاک کیا. جو شے دین میں جس مقام پر, اس کو اسی مقام پر رکھا جائے. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اور اللہ کے بارے میں سوائے حق بات کی کچھ مت کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ, بے شک مسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور وہ اس کا کلمہ ہیں جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف پہنچایا. وہ اس اللہ کا کلمہ ہے عیسی علیہ السلام جو اس اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف پہنچایا. وروح من, اور وہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک روح ہیں. فآمنوا باللہ ورسلہ, بس اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. کلمت اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں, روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں. دیکھیے بیت اللہ کا ترجمہ کیا ہے, اللہ کا گھر. کیا مطلب, اللہ اس گھر میں رہتا ہے؟ نا, اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہے. روح اللہ, مسیحیت کے ماننے والوں نے کہا کہ گاڈ انکارنیشن, خدا نہیں حلول کر کے عیسیٰ کی شکل اختیار کر لی, معاذ اللہ, بدترین شرک ہے. نا, بیت اللہ اللہ کا گھر, گھر کی نسبت اللہ کی طرف. روح اللہ اللہ کی روح, روح کی نسبت اللہ کی طرف. روح کے بھی مراتب ہیں نا, سب سے بڑھ کر روح محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اعلیٰ ترین اعلیٰ ترین اعلیٰ ترین معاملہ. پھر روحوں کے مراتب ہیں, تو خاص مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کا, خاص شان عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ اللہ کا کلمہ, کلمہ کن سے ولادت ان کی, بغیر باپ موزانہ طور پر, اور اللہ کی طرف سے روح ہیں. فآمنوا باللہ ورسولی, بس اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ, اور مت کہو کہ تین معبود ہیں. یہ تثلیث کا عقیدہ, ٹرینیٹی, گاڈ دا فادر, گاڈ دا سن, گاڈ دا ہولی گھوسٹ, خدا جبرائیل اور عیسیٰ تینوں مل کر خدا, ہر ایک اپنی اپنی جگہ خدا, معاذ اللہ. اور ایک اور بدترین شکل ہے نصارہ میں کچھ لوگوں میں, گاڈ دا فادر, گاڈ دا مدر, گاڈ دا ہولی سن, خدا باپ ہے, معاذ اللہ. مریم ماں ہے اور خدا کے ساتھ رشتہ جوڑ دیا, معاذ اللہ. اور عیسیٰ بیٹے, تینوں مل کر خدا اور تینوں اپنی اپنی جگہ خدا. یہ تثلیث کی نفی کرتا ہے قرآن کریم. ولا تقولوا ثلاثہ, اور مت کہو کہ تین معبود ہیں. انتہو خیر لکم, اس سے باز آ جاؤ, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد, بے شک اللہ ایک ہی معبود ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد, واللہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ ہی بطور کارساز کافی ہے. مزید نصارہ کے شرک کی نفی کی جا رہی ہے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون, ہرگز عار نہ سمجھیں گے مسیح علیہ السلام کہ وہ اللہ کے بندے ہوں, اور نہ ہی مقرب فرشتے اسے عار سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں, نہ کہ تم ان کو اللہ کی خدائی میں اور الوہیت اور عبادت میں شامل کرو, معاذ اللہ. وَمَن يَسْتَنكِفْ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا, اور جو اس اللہ کی عبادت کو عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ان قریب اللہ ان سب کو ایک دن اپنے پاس جمع فرمائے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, تو وہ اللہ انہیں ان کا اجر پورا پورا عطا فرمائے گا اور انہیں اپنے فضل سے اور مزید عطا فرمائے گا. اس کے برعکس, وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بندگی سے عار کیا اور تکبر کیا تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار. یا ایھا الناس, اے انسانو, قد جاءکم برہان من ربکم, یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور اتارا ہے. دلیل آ چکی ہے, واضح نور اتارا یعنی نازل فرمایا ہے. اللہ کے رسول صاحب قرآن اور قرآن حکیم دونوں مل کر دلیل بنتے ہیں. قرآن جمع صاحب قرآن, یہ دونوں مل کر دلیل بنتے ہیں. رہا لفظ نور, تو سورہ مائدہ میں ذکر آئے گا کہ ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں لفظ نور پکا لگتا ہے کہ حضور کے لیے استعمال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. مقام آئے گا تو دل سے سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. جھگڑا کرنا ہمیں آتا نہیں اور توڑنے کے ہم کوشش کرنے والے نہیں, جوڑنے کی باتیں کرتے. اختلافی امور میں بھی اعتدال کی راہ آ سکتی ہے. انشاءاللہ مقام آئے گا تو ذکر کریں گے. البتہ قرآن جمع صاحب قرآن دونوں مل کر دلیل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انداز سورہ بینہ میں بھی آخری پارے میں, لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفقين حتى تاتيهم البينه, یہاں تک کہ بینہ دلیل آ جائے. رسول من الله يتلو صحف مطهره, اللہ کے رسول ہیں, پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں. بینہ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول جمع قرآن پاک کی آیات صلی اللہ علیہ وسلم. فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به, تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا, فسيدخلهم في رحمه منه وفضل, تو ان قریب وہ اللہ انہیں اپنی رحمت و فضل میں داخل فرمائے گا. ويهديهم الى صراط مستقيم, اور انہیں اپنے طرف آنے کے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے گا. اللہ کو تھامنے سے مراد اللہ کی رسی کو تھامنا, آل عمران آیت نمبر 103, اللہ کے رسی سے مراد قرآن حکیم کو تھامنا, اس کے حقوق کو ادا کرنا. تو جو ایمان لا کر اللہ سے منسلک ہو جائیں, اللہ سے جڑ جائیں, اللہ کے قرآن کو تھام لیں, اللہ کی رحمت و فضل ان کے لیے اور صراط مستقیم کی ہدایت اللہ ان کو عطا فرمائے گا. اللہم اہدنا صراط المستقیم, اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا دے. آخری آیت ہے اور کلالہ کا مسئلہ آ رہا ہے دوبارہ, یاد آیا؟ کلالہ, اوپر بھی کوئی نہیں, نیچے بھی کوئی نہیں. اوپر ماں باپ نہیں, نیچے اولاد نہیں, بہن بھائی ایک دو یا زیادہ ہوں. تو ایک مسئلہ پہلے آ گیا تھا, ایک مسئلہ بھی یہاں پر آ رہا ہے, اس کی حکمت ابھی عرض کر دیں گے انشاءاللہ. فرمایا یستفتونک, اے نبی علیہ السلام آپ سے وہ پوچھتے ہیں, قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کی میراث کے بارے میں حکم دیتا ہے. انی مرغون حلق لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک, اگر کوئی ایسا مرد وفات پا گیا جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور نہ باپ, اور اس کی سگی یا باپ کی طرف سے ایک بہن ہو, باپ شریک, یاد آیا سگی تو کیا ہے, ماں باپ سیم ہے اور باپ کی طرف سے باپ کامن جس اولاد میں, تو اس اور اس کی سگی یا باپ کی طرف سے ایک بہن ہو, تو اس بہن کے لیے اس ترکے کا نصف ہے یعنی آدھا. وہوا یریثھا ان لم یکن لہا ولد, دوبارہ ترجمہ, فلاح نصف ما ترک, تو اس بہن کے لیے اس ترکے کا نصف ہے جو اس بھائی نے چھوڑا, تو اگر بھائی چھوڑ گیا تو بہن کو آدھا ملے گا اس والی بہن کو. وہوا یریثھا ان لم یکن لہا ولد, اور وہ بھائی اپنی بہن کے کل ترکے کا وارث ہوگا اگر بہن وفات پا گئی اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو. یہ آدھا والا مسئلہ سمجھ میں آ گیا, بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کا حصہ ڈبل, وہی یہاں اپنے ادھر بھائی کا حصہ بہن سے ڈبل. اور یہ مسئلہ ہے کلالہ کے بارے میں, کلالہ وہ اوپر بھی کوئی نہیں نیچے بھی نہیں, ماں باپ بھی نہیں اولاد بھی نہیں, صرف بہن بھائی. اور یہ بہن بھائی کون سے ہیں, حقیقی ہیں ماں باپ کامن, یا پھر وہ کہ جن میں باپ کامن ہو. یعنی آیت نمبر 12 میں جو ہم نے کلالہ کا مسئلہ پڑھا تھا وہ ماں شریک بہن بھائی تھے, یہاں جو مسئلہ ہے وہ حقیقی بہن بھائی یا باپ شریک بہن بھائی. عینی اور علاتی الفاظ آپ کو تفاسیر میں ملیں گے. اب یہ مسئلہ بالکل آخری آیت میں کیوں, ایک رائے یہ ہے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے, بالکل شروع میں وراثت کے مسائل اور ایک مسئلہ اس کی تفسیر یہاں پر عطا کر کے اللہ تعالی وراثت کے احکامات کی اہمیت کو گویا کہ بیان فرما رہا ہے. آگے ارشاد ہوا یبین اللہ لکم ان تضلوا, اللہ تمہارے لیے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے. یہ الحمدللہ سورۃ النساء کا کسی درجے میں مطالعہ مکمل ہوا ہے. اب اس کے بعد اگلی سورت ہے سورۃ المائدہ, یہ بھی ایک طویل مدنی سورت ہے, پھر مکی سورتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی. اب ہے سورۃ المائدہ اور البقرہ, آل عمران, النساء, اب چوتھی طویل سورت المائدہ مدنی سورت. یہاں پر جو عمومی مضامین ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب پر اتمام حجت بھی فرمایا, آخری دو ٹوک باتیں اہل کتاب یہود و نصارہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تھوڑا ذکر بھی فرمایا, اور شریعت اور نفاذ شریعت کے موضوع کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے شد و مد سے اس سورت میں بیان فرمایا, شریعت اور نفاذ شریعت کا معاملہ. اسی ذیل میں شریعت کے کچھ تکمیلی احکامات جیسے کہ شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں آخری احکامات ادھر عطا ہوئے ہیں. یہ موضوعات ہیں اہل کتاب پر اتمام حجت, شریعت و نفاذ شریعت کا ذکر اور تکمیل شریعت کے احکامات, دین کی تکمیل کا اعلان بھی اسی تسلسل میں ہمارے سامنے آئے گا. 16 رکوع ہیں اور 120 آیات ہیں. ان رکوع میں ایک بڑی عمدہ ترتیب ہے مضامین کے اعتبار سے. پہلے دو رکوعوں میں شریعت کے احکام کا بیان ہے, پھر 9 رکوعوں میں اہل کتاب کا ذکر اور شریعت و نفاذ شریعت کا مضمون آیا ہے 9 رکوعوں میں, 11 ہو گئے. پھر 3 رکوعوں میں احکامات شریعت کا بیان پھر سے آئے گا, 14 ہو جائیں گے. اور آخری دو رکوعوں میں رسالت کا بیان اور اس کے ذیل میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے, اس کا تذکرہ آ جائے گا. یہ ہیں کل 16 رکوع. پہلے 2 رکوع احکامات شریعت, پھر 9 رکوع بنی اسرائیل اور نفاذ شریعت, پھر 3 رکوع احکامات شریعت, اور پھر آخری 2 رکوع رسالت کا بیان اور عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مکالمہ, اس کا تذکرہ آئے گا. ایک اور دلچسپ بات نوٹ کیجئے, اس سورت میں صلح حدیبیہ کا حوالہ آئے گا جو کہ 6 ہجری میں ہوئی, تو 6 ہجری میں بھی اس میں آیات آئی ہیں جو نازل ہوئیں. اسی طریقے پر جو تکمیل دین والی آیت ہے وہ تو حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی, وہ 10 ہجری کی بات ہے, تو اس کا زمان نزول طویل ہے. 6 ہجری سے لے کے 10 ہجری تک اس میں جو آیات ہیں وہ اس پورے طویل عرصے کے دوران میں نازل ہوئی ہیں. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں 6 ہجری کی آیات بھی ہوں گی, 7-8 کی بھی ہوں گی, 10 ہجری کی بھی کچھ آیات اس صورت میں گویا کہ ہمارے سامنے آئیں گی. ان وضاحتوں کے بعد اور اس تعارف کے بعد اب آئیے سورۃ المائدہ کا کرتے ہیں آغاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو. نساء میں تھا یا ایھا الناس, اے انسانوں, اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو. یا ایمان والو سے مخاطبت یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو, یعنی وعدے پورے کرو. وعدے کی اہمیت بار بار ہمارے سامنے آئی, گھریلو معاملات, تمدنی معاملات, معاشرتی معاملات, معاشی معاملات, فائنینشیل میٹرز, کمپنیز, امپلائی, امپلائر, حکومتیں, ان سارے امور میں وعدہ جڑ و بنیاد معاملات کے سدھار کے لیے اوفو بالعقود, اپنے عہد پورے کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام, تمہارے لیے چرنے والے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں. الا ما یتلا علیکم, سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں حکم پڑھ کر سنایا جائے. سب حلال ہیں سوائے وہ جو بتایا جائے. حلال کی لسٹ بنانا ممکن نہیں, حرام تھوڑا ہے. اچھا, مویشی چرنے والے حلال کیے گئے, جو گھاس وغیرہ کھاتے چارہ. درندے حرام ہیں, گوشت خور جانور رسول اللہ علیہ السلام نے منع فرمایا. پنجوں سے نوچ نوچ کر کھانے والے پرندے, ان کو بھی اللہ کا رسول نے منع فرمایا. تو کچھ حرام کی تفصیل قرآن کریم میں ہے اور کچھ حرام کی تفصیل احادیث مبارکہ میں بھی. مویشی جو چرنے والے وہ حلال, سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں حکم پڑھ کر سنایا جائے. وہ وقتاً فوقتاً حرمت والی باتوں کا ذکر آیا ہے اور آئے گا. غیر محل الصید وانتم حرم, لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھنا. حالت احرام میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں اور ایک پابندی خشکی کے شکار کی ہے. سمندر یا دریا کا شکار حلال ہے, یہ اسی سورہ مائدہ میں آیت 97 میں بات آ جائے گی. حالت احرام میں سمندر دریا کا شکار حلال, خشکی کا حرام اور منع ہے, اس کا تذکرہ یہاں پر ہے. ان اللہ یحکم ما یرید, بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تحلوا شعائر اللہ, اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. شعائر اللہ, اللہ کی نشانیاں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو. خانہ کعبہ ہے, مسجد حرام ہے, مسجد نبوی ہے, روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مقام ابراہیم ہے, حجر اسود ہے, سبحان اللہ, اللہ کے گھر کا دروازہ ہے, وہاں کا پرنالا ہے, اللہ اکبر, صفا ہے, مروہ ہے, عرفات ہے. یہ شعائر اللہ کی نشانیاں ہیں, مسجدیں ہیں, قرآن پاک کے نسخے ہیں, دین کی تعلیم کی کتابیں ہیں, اینڈ سو آن. ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بھی حرمتی نہ کرو. ولا الشہر الحرام, اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی, تفصیل آئی ہے البقرہ میں. ولا الہدیا, اور نہ ہی حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کی. ولا القلائد, اور نہ ہی ان جانوروں کی جن کے گلوں میں قربانی کی نشانی کے لیے پٹے بندھے ہوئے ہیں. وہ جانور جو حرم میں ذبح ہوں گے, یہ بھی اللہ کی نشانی, ان کو پریشان نہ کرنا, ستانا مت. اور جن جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال دیے جاتے ہیں کہ یہ قربانی کے لیے مخصوص اور حدود حرم ان کو لے جایا جا رہا ہے, ان کا بھی احترام کرنا, ان کی حرمت کو پامال نہ کرنا. ولا آمین البیت الحرام, اور نہ ہی بیت الحرام کا ارادہ کرنے والوں کی حرمت کو پامال کرو. بیت الحرام یعنی اللہ تعالی کا گھر, بیت اللہ شریف, اس کا ارادہ کرنے والا حج پہ جائے یا عمرہ کرنے جائے وہ حاجی ہی کہلاتا ہے. حج بڑا حج ہے اور عمرہ حج اصغر چھوٹا ہے. یہ وضاحت بعد میں کریں گے سورہ توبہ میں انشاءاللہ. عمرے کے لیے جاتے تب بھی اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے, حج کے لیے جاتا ہے تب بھی اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے. یہ اللہ کے گھر کا ارادہ کرنے والوں کی بے حرمتی نہ کرو. بہت بے حرمتی ہوتی ہے, لوٹنا, بے وقوف بنانا, اور نالج کی کمی کی وجہ سے ان کو مہنگا پیکج دینا, تنگ کرنا, ستانا. یہ چاہے حکومت کرے ہماری یا سعودی, یا یہ گروپ آپریٹرز کریں, یا درمیان کو کوئی مڈل مین کرے, یہ اللہ کی گھر کی طرف آنے والوں کی حرمت پامال نہ کرو. یہ بے حرمتی گناہ کی بات ہے. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا, جو اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں ان کو ستاؤ مت. کچھ نفع رکھ لیتے ہو الگ بات ہے, ظلم تو نہ کرو, ستاؤ تو نہیں, جھوٹ تو نہ بولو, فراڈ تو نہ کرو ان کے ساتھ. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, اور جب احرام کھول دو تو تم شکار کر سکتے ہو. حالت احرام میں کچھ پابندیاں, احرام کھل گیا پابندیاں ختم. ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا کہ تم ان پر زیادتی کرو. نہ انہوں نے روکا تھا سن 6 ہجری کی بات. سورہ فتح میں پڑھیں گے صلح حدیبیہ کا بیان. 6 ہجری میں عمرہ کے لیے حضور جا رہے تھے, ان لوگوں نے روک دیا مشرکین نے, تو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے روکا تھا تم اس بنیاد پر زیادتی کا معاملہ نہ کرنا. وتعاونوا علی البر والتقوی, اور نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں باہم تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور گناہ و زیادتی کے کام میں باہم تعاون نہ کرو. بڑا پیارا اصول دین نے عطا کیا معاملات زندگی کے اندر. حق بات کا ساتھ دینا ہے چاہے سامنے والے کی طرف سے آ جائے, اور باطل کی غلط کی نفی کرنی چاہے اپنا ہی کر لے اس کو. نیکی تقوی کے کام میں تعاون, اور بدی اور زیادتی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو. بڑا پیارا جملہ ایک مفسر نے لکھا, یہ نہیں کہ ہوا کے رخ پر چلو, کیا کریں سب رشوت دے رہے ہم بھی لے رہے ہیں, سب رشوت دے کے چھوٹ رہے ہم بھی چھوٹ رہے ہیں, سب رشوت دے کے قبضہ کر رہے ہیں پلاٹ پر ہم بھی کر رہے ہیں, سب رشوت دے کے غلط کام کر رہے تو ہم بھی کر رہے ہیں. نہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی نہیں غلط. یہ نہیں کہ ہوا کے رخ پر چلو, نہ تم ہوا کے رخ کو بدلنے والے بنو. تم ہوا کے رخ کو بدلنے والے بنو, تم چینج لانے والے بنو, تم تبدیلی لانے والے بنو, تم انقلاب لانے والے بنو. دنیا ایک طرف جا رہی ہے غلط بات کی طرف, تم اس کی رخ کو موڑنے کی کوشش کرو. نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون, اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرنا. واتقوا اللہ, اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. اب چار باتوں کی حرمت پھر سے آ رہی ہے. البقرہ میں ہم پڑھ چکے, یہاں المائدہ میں پڑھ رہے ہیں, الانعام میں پڑھیں گے اور سورۃ النحل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. چار باتوں کی حرمت. پہلے, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ, تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت, اور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے. تھوڑی سی بات ہم البقرہ میں کر چکے, تھوڑی سی مزید الانعام میں کر لیں گے. یہ چار باتوں کی حرمت چار ہی مرتبہ قرآن پاک میں آئی ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ جو مردار حرام ہے اس کی کچھ شکلیں ہیں, ٹھیک ہے, جو مردار حرام ہے اس کی کچھ شکلیں ہیں. اچھا, ایک دلچسپ نقطہ بیان ہونے سے رہ گیا, مردار منع ہے مگر دو باتوں کا ایکسیپشن ہے, مچھلی استعمال کرتے ہو کر سکتے ہیں, اور اگلا بڑا آپ کو دلچسپ لگے گا, ٹڈی اگر کوئی کھانا چاہے تو مردار بھی کھا سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو مردار کے دو ایکسیپشن یہ حدیث مبارک میں حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹڈی اگر سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے, مچھلی اور ٹڈی یہ حدیث میں تفسرہ اس کا ہمیں مل جاتا ہے, ادروائز مردار منع. اب مردار کی کچھ شکلیں بتائی جا رہی ہیں, سمجھ جائیں گے ترجمے سے انشاءاللہ. والمنخنقتو, اور گلا گھٹنے سے مرنے والا, والموقوذتو, اور چوٹ لگنے سے مرنے والا, والمتردیتو, اور اوپر سے گر کر مرنے والا, والنطیحتو, اور سینگ لگنے سے مرنے والا. یہ شکلیں اگر ہو گئیں, گلا گھٹ گیا, چوٹ لگ گئی, گر گیا, سینگ لگی, مر گیا, یہ مردار تمہارے لیے جائز نہیں ہے. حالانکہ یہ بکرا بھی ہو سکتا ہے, بکرے کا گوشت ویسے حلال ہے مگر ذبح نہیں کیا اور یہ ایسے مر گیا تو اب یہ حلال نہیں, کیا ہے یہ مردار ہے, یہ حرام ہے. ہاں, وما, اور مزید فرمایا, وما اکل سبع الا ما ذکیتم, اور جسے کھا لیا کسی درندے نے سوائے اس کے جسے تم اس کے مرنے سے پہلے ذبح کر لو. درندہ کھا گیا تو وہ مر گیا ختم, لیکن اگر تمہارے ہاتھ میں آ گیا, جانور کو چوٹ لگی ہے اور ابھی زندہ ہے, تم ذبح کر لو. سینگ کسی دوسرے جانور نے مارا, ابھی زندہ ہے, تم اس کو ذبح کر لو. درندے نے اس پر حملہ کیا ہے اور تمہارے آنے پر درندے نے چھوڑ دیا, تمہارے ہاتھ میں وہ آ گیا اور ابھی وہ زندہ ہے جانور, تو اس کو ذبح کر سکتے ہو. یہ ہے اس کی تفسیر. اور مزید کیا حرام میں فرمایا گیا, وما ذبح علی النصبی, اور جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو, یعنی کہ جو غیر اللہ کے لیے بتوں کے لیے اور ہستیوں کی پرستش کرتے تھے اور ان کی قرب کے لیے جانور ذبح کرتے تھے, وہ بھی حرام. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, اور یہ کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو, یہ بھی حرام ہے. ایک تو بتوں کے لیے نظر کرتے جانور کا گوشت تقسیم کرتے, تو تیروں کو استعمال کرتے. یس نو, یس نو, یہ الفاظ یعنی ہاں یا نہ. تو یہ تیر استعمال کرتے تھے گوشت کی تقسیم میں بھی, اور یہ تیر استعمال کرتے تھے جوئے کے حوالے سے تقسیم کے لیے بھی, اور یہ تیر استعمال کرتے تھے, فلاں کام کروں یا نہ کروں, افعل کر لو لا تفعل نہ کرو, یس ہاں نو نہ, یہ تیروں کو استعمال کرتے تھے اور یہ جوئے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے, اس کو بھی منع کیا گیا. ہمارے دین میں شراب کی بھی حرمت ہے, نشہ و رشیہ کی بھی حرمت ہے اور جوئے سٹے کی بھی حرمت ہے. ذالکم فسق, یہ سخت گناہ کے کام ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے. اب ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ دین تو غلبے کے لیے آیا, ساری سازشیں کافروں کی مشرکوں کی ناکام. آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے. فلا تخشوہم واخشونی, تو مسلمانوں ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو. اللہ دین کے بارے میں فرما رہا ہے ان کافروں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. اب وہ آیت کا حصہ جو ہم سب کو یاد ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا. دین مکمل, نعمت پوری اور اسلام دین کے طور پر پسند کر لیا. یہ حجت الوداع کے موقع پر آیت نازل ہوئی. یہود نے کہا اگر ہمیں ملتے میں عید مناتے. سیدنا عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ, یہ عرفات کے موقع پر جب الحج عرفہ, حج کا سب سے بڑا رکن عرفات کی حاضری, اور جب حضور نے خطبہ دیا تو جمعے کا دن تھا. اللہ اکبر, عرفے کا دن بھی ہے اور جمعے کا دن بھی ہے, اور اگلے دن عام مسلمان بقرعید بھی مناتے ہیں. اتنی ساری باتیں اللہ نے جمع فرما دی اس آیت کے نزول کے وقت پر. اعلان کیا ہو رہا ہے, دین مکمل فرما دیا. دین آدم علیہ السلام کے دور سے چلا آیا, مگر گریجولی تدریجن احکامات آتے رہے. انسان کا سوشل ایولوشن ہوتا رہا, غار سے زندگی شروع ہو کر ریاستوں کی سطح پر پہنچی. تو ان کمپلیکیشنز کے ٹائم پر جب انسان اپنے شعور کی بلوغت کی انتہا پر پہنچا اور سوشل ایولوشن کے اعتبار سے ریاستوں کے تصور تک, روم ایران کی ریاست موجود انسان پہنچ گیا, اب حضور پر دین کی تکمیل کا اعلان. ہاں, کتاب و سنت کی تعلیم محفوظ ہے قیامت تک کے لیے. نیا مسئلہ آئے گا تو امت کے علماء جو اجتہادی بصیرت رکھنے والے, وہ حدیث کی تعلیم کے مطابق اجتہاد کر کے بتا دیں گے فلاں نئی سچویشن آ گئی. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ آ گیا تھا, کلون شیپ ڈولی دا فرسٹ ون, دو سال میں چلی گئی. تو وہ پہلی کلونڈ شیپ, اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے, ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں فتویٰ کیا ہے, اینڈ سو آن. علماء محنت کرتے ہیں, جواب دیتے ہیں, حکومتیں سرپرستی نہیں کرتی. ورنہ جدید مسائل کے بارے میں فقہ اکیڈمی ہے جدہ میں, مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تشریف لے جاتے ہیں. اسی طرح کبھی ملیشیا میں بیٹھتے ہیں مسلمان, اور کبھی جدہ میں بیٹھتے ہیں اور نئے مسائل پر ڈسکشن ہوتا ہے. تو دین مکمل, نئی سچویشن, کتاب و سنت کی رہنمائی لے کر اجتہادی بصیرت رکھنے والے حضرات رہنمائی دے دیں گے. دوسری بات, اللہ کہتے ہیں نعمت پوری فرمائی. اللہ نے دین زحمت کے لیے نہیں دیا, یہ روزے کی مشقت, یہ زکات کا ادا کرنا, یہ مال کا نکلنا, یہ بستر کو چھوڑ کر فجر کے لیے کھڑا ہونا, یہ تمہارے لیے زحمت نہیں. اللہ فرماتا ہے نعمت ہے, قدر کرو. اور اللہ فرماتا ہے ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا. اسلام ریلیجن نہیں, انگریزی والا, انگریزی والا ریلیجن بائی ڈیفالٹ وہ پرسنل افیئرس آف لائف سے ڈسکشن کرتا ہے, انفرادی معاملات. اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن, اسلام از دین, سسٹم آف لائف, اور یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے, زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے. اور دین مکمل کرنے کے بعد اللہ ہم سے مطالبہ فرماتا ہے, البقرہ آیت 208, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھری تعلیم, کبھی مسئلہ پیش آ جائے, کوئی پرابلم آ جائے, تو شریعت رہنمائی دیتی ہے, آسانی بھی دیتی ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم فان اللہ غفور رحیم, پھر جو شدت بھوک سے مجبور ہو جائے, گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو, اور مجبوراً حرام میں سے جان بچانے کی بقدر کچھ کھا لے, تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ باتیں پہلے بھی آئیں, آئندہ بھی آئیں گی. مجبور ہو گیا, لاچار ہو گیا, جان چلی جائے گی, حلال کچھ نہیں, تو بس جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت حرام سے فائدہ اٹھا لے تو اللہ معاف فرما دے گا. اگلا ایک اور اہم سوال حلال حرام کے تعلق سے, یسألونک ماذا احل لہم, اے نبی علیہ السلام آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. قل احل لکم الطیبات, آپ فرما دیجئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں. بڑا پیارا جواب, طیبات, پاکیزہ چیزیں. ایک اصول ہے یہاں پر, سید مودودی علیہ الرحمٰن نے بھی لکھا کہ اصول ہے یہاں پر, وہ تمام چیزیں جو ہمارے جسم کے لیے, ہماری روح کے لیے, ہمارے ظاہر اور باطن کے لیے نقصان دہ ہیں نا, عام طور پر انہی کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. طیبات کو کھاؤ, پاکیزہ کو کھاؤ, جس سے تمہارے جسم کو فائدہ ہے نقصان نہیں, تمہاری روح اور باطن کو فائدہ ہے نقصان نہیں. اب شکاری جانوروں کے بارے میں رہنمائی, جو شکار کرنے کے لیے جانور رکھے جاتے ہیں. وما علمت من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله, اور وہ شکاری جانور جنہیں تم شکار پر دوڑاتے ہو سدھا لیا ہے. سدھا لیا ہے کا مطلب تم نے ان کو ٹرین کر لیا ہے. تو فرمایا کہ اور وہ شکاری جانور جنہیں تم شکار پر دوڑاتے ہو سدھا لیا ہے, تو علمونہن مما علمکم اللہ, تم انہیں شکار کے وہ طریقے سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھائے ہیں. کچھ لوگ باز کو استعمال کرتے ہیں, کچھ لوگ کتے کو استعمال کرتے ہیں, تو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا ہے, جدھر بولیں ادھر جائے گا, رائٹ بولیں گے تو رائٹ جائے گا, لیفٹ نہیں جائے گا, اور جا کر جانور کو پکڑے گا, خود ہڑپ نہیں کرے گا, چھوڑے گا اس کو, گرفت میں رکھے گا, پھاڑے گا نہیں اس کو. یہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے, یہی ذکر ہے. تم انہیں شکار کے وہ طریقے سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھائے ہیں. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ, تو اس میں سے بھی کھاؤ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں, وہ پکڑ رکھیں گے تم جاگے ذبح کرنا. وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اس پر اللہ کا نام لو. جیسے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتے ہو, تو جانور کو چھوڑتے وقت بھی اللہ کا نام لو, پھر وہ جس کو شکار کرے تمہارے ہاتھ آئے ذبح کرو کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. ان اللہ سریع الحساب, اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اب اگلا سوال آتا ہے کہ پہلے تیر بھی چلاتے تھے اور پھر بلٹ کا دور آ گیا, فائر کیا جاتا ہے. ان احکامات کو بھی فقہا نے بیان فرمایا, وہ آپ ان اس آیت کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں, اسی کے ذیل میں کہ فائر کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے اینڈ سو آن. وہ تفسیرات آپ کو احکام کی مزید تفاسیر میں ملے گی. اليوم احل لكم الطيبات, آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اچھا, پچھلے الفاظ تھے ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یہ احکام اللہ کے صرف پڑھنے کے لیے سننے کے لیے نہیں ہے, اللہ ان احکام کے بارے میں پوچھے گا, حساب لے گا. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. اليوم احل لكم الطيبات, آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم, اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. وطعامكم حل لهم, اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. یہاں کھانے سے مراد ذبیحہ, اہل کتاب کا اگر ذبیحہ ہے تو وہ حلال ہے تمہارے لیے, اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. مگر کون سے اہل کتاب؟ اللہ کو مانتے تو ہوں اور کم از کم اپنے ہی مذہب کی تعلیم پر عمل تو کرتے ہوں. جیسے کچھ یہودی ہیں, کوشر جو مشہور ہے, کچھ یہودی پکے پریکٹسنگ ہوتے ہیں تو چلو وہ بات سمجھ آتی, مگر اب تو بہت بڑی تعداد ایتھیس کی ہے ان لوگوں میں, خدا کا ہی انکار ہے, ان کا ذبیحہ نہیں. وہ کہ جو اللہ کو مانتے ہوں اور کم سے کم اپنے مذہب کی تعلیم پر عمل کرے تو ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے, ورنہ جو اللہ کا انکار کر بیٹھا وہ تو خدا کا منکر, اس کا ذبیحہ کہاں سے حلال ہوگا. آگے فرمایا والمحصنات من المؤمنات, اور ایمان والیوں میں سے پاک دامن عورتیں. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی حلال ہیں. اذا آتیتموہن اجورہن, اذا آتیتموہن اجورہن, جبکہ تم ان کو نکاح کی حفاظت میں لانے کے لیے ان کے مہر تم نے دے دیے ہوں. محسنین غیر مسافحین, حفاظت میں لانے والے ہوتے ہوئے, نہ کہ کھلم کھلا بدکاری کرنے والے ہوتے ہوں. ولا متخذی اخدان, اور نہ ہی کوئی چھپی دوستی کرنے والے ہوتے ہوئے. یہ باتیں پہلے بھی آئیں, پہلے ایک مسئلہ کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال, اہل ایمان کی پاکیزہ عورتیں حلال, اور اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال جن کو تم مہر دے دو نکاح میں لانے کے لیے. اہل کتاب کون سے والے؟ یہاں پر بھی وہی نقطہ آئے گا بھائی, اہل کتاب وہ کہ جو اللہ کو تو مانتے ہو اور کم از کم اپنی مذہبی تعلیم پر عمل کرتے ہو. تو مسلمان مرد کا اہل کتاب کی عورت سے نکاح جائز ہے, جائز ہونا ایک ہے, پسندیدہ ہونا الگ ہے. آج تو وہ ڈومیننٹ ہیں, گئے کان سے پھر ہم, اور اچھی طرح کان کھول کے سن لیں. ہمارے فلمیں بنائیں گے جس میں شریعت کی تعلیم کا مذاق اڑایا گیا. مسلمان عورت کا نکاح اہل کتاب کے مرد سے نہیں ہو سکتا, مسلمان عورت کا نکاح اہل کتاب کے مرد سے نہیں ہو سکتا, مسلمان مرد کا نکاح اہل کتاب کی عورت سے ہو سکتا ہے, البتہ یہ خیال رہے کہ وہ اللہ کو تو مانتی ہو, اپنے مذہب پر کم سے کم کچھ تو عمل کرتی ہو, تو گنجائش ہے, ورنہ بچنا ہی بہتر ہے. فرمایا اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان, جبکہ تم ان کو نکاح کی حفاظت میں لانے کے لیے ان کے مہر دے چکے ہو, نہ کہ کھلم کھلا بدکاری کرنے والے ہوں اور نہ ہی کوئی چھپی دوستی کرنے والے. یہ باتیں پہلے بھی ہم پڑھ چکے سورہ نساء میں, یہ نکاح زندگی بھر کا معاہدہ ہے, یہ لذت کا معاملہ نہیں کہ وقتی لذت کے لیے کوئی تعلق قائم کر لیا, نہیں, پوری زندگی کا معاہدہ. وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, اور جو ایمان سے انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا. یہ ہے اصل معاملہ. بعض عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ شوہر کو ورغلا لیتی, تو اگر تمہارا ایمان گیا تو پھر تو آخرت برباد ہو جائے گی, کل اولاد ہوگی وہ چلی جائے گی ماں کی طرف, تو اولاد کا عقیدہ بگڑ جائے گا. اس کے اعتبار سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَانِ, اور جو ایمان سے انکار کرے, فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور اس کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.